کل مولانا ہم نے سند جمع تفریق تقسیم کے تینوں کو اکٹھا لایا جائے. جمع آپ جانتے تھے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کرنا ایک ہی حکم کے اندر. تفریق کہتے تھے ایک نوع کی دو چیزوں کا آپس میں فرق بیان کر دینا, اور تقسیم کہتے تھے کہ ہر ایک متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلق حکم کو بیان کیا جائے. تو پہلے جمع ذکر ہو, پھر تفریق, پھر تقسیم. جیسے اللہ کے اس قول میں تھا یوم یأتی لا تکلم نفس, تو یہاں نفس کے اندر جمع کر دیا. تمام قیامت کے دن جتنے بھی لوگ تھے, چاہے نیک بخت ہیں یا بدبخت, سب جمع کر دیے. پھر تفریق کی, وہ تمام جو نفس تھے ان میں سے بتلایا کہ بعض ان میں سے بدبخت ہیں اور بعض کیا ہیں, نیک بخت ہیں. پھر ہر ایک سے متعلقہ حکم بتلایا کہ جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد بتلایا تھا کہ تقسیم کا اطلاق دو اور چیزوں پر بھی ہوتا ہے. اور تقسیم تو پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک کے حکم کو بیان کیا جائے. اور ایک اور قسم ہے, دو اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایک یہ کہ ایک چیز کے احوال ذکر کیا جائیں اور ہر حال کے ساتھ اس کے مناسب کو ذکر کیا جائے, اس کے مناسب کو. جیسے شاعر نے اپنے قوم والوں کے احوال ذکر کیے تھے کہ وہ بڑے وزنی ہیں, بڑے ہلکے ہیں, اور بڑے کثیر ہیں اور بڑے قلیل ہیں. اور ہر ایک کے ساتھ مناسب ذکر کیا تھا کہ وزنی جب وہ جنگ کریں اس وقت ہیں, ہلکے جب وہ جواب دیں اس وقت ہیں, جلدی جواب دیتے ہیں, اور کثیر اس وقت ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں, اور قلیل اس وقت ہیں جب ان کو شمار کیا جائے. اور دوسری قسم تقسیم کی یہ تھی کہ کسی چیز کی نفس الامر میں جتنی اقسام پائی جائیں ان سب کو شمار کر لیا جائے. جیسے اللہ کے اس قول میں تھی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, تو جسے اللہ چاہتے ہیں صرف وہ مؤنث یعنی بیٹیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں صرف مذکر یعنی صرف بیٹے دیتے ہیں. بعض کے لیے کیا کرتے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں اور بعض کو بانجھ بناتے ہیں. بھائی تو چار ہی صورتیں تھیں, وہ انسان جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے اس کے لیے چار ہی صورتیں ممکن ہیں کہ اس کے یا بیٹیاں ہوں گی صرف, یا صرف بیٹے ہوں گے, یا بیٹی بیٹیاں دونوں ہوں گے, یا کچھ بھی نہیں ہوں. اس کے بعد صنعت تجرید پڑی, اور وہ یہ کہ ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا جائے, مبالغہ کرتے ہوئے کہ یہ موصوف اس وصف کے اندر کمال کو پہنچا ہوا ہے, بڑا ہی کامل ہے بھائی. اور اس پھر میں نے بتلایا تھا یہ دو قسم پر ہے, یا تو حرف کوئی حرف کے ساتھ ذکر ہوگی تجرید, یا بغیر کسی حرف کے. اگر حرف کے ساتھ ذکر ہو پھر وہ حرف جو ہوگا با ہوگا, مین ہوگا, یا فی. تو یہ کتنی صورتیں ہوئی, تین. اور ان میں سے یہ جو با ہے یہ کبھی منتزع پر داخل ہوگی, کبھی منتزع منہ پر, جس سے نکالا ہے اس پر یا جس کو نکالا ہے اس. تو یہ کتنی ہو گئیں, چار صورتیں ہو گئیں. اور بغیر حرف کے ہو تو پھر وہ بطریق کنایہ ہوگا, یا بطریق کنایہ نہیں ہوگا, یا مخاطبۃ النفس کے طریقے پر ہوگا. تو یہ تین, چار اور تین کتنی بن گئیں, سات صورتیں بن گئیں بھائی, سات صورتیں بن گئیں. ومنہا ما یکون بطریق القنایتی, اور تجرید کی قسم وہ ہے جو کنایہ کے طریقے پر ہو, نحو قولہ, جیسے شاعر کا یہ قول ہے یا خیر من یرکب المطیہ ولا یشرب کأسا بکف من بخلا. بھئی بتلایا تھا آپ کو بھئی شروع میں کہ تجرید کیا تو حرف جر کے واسطے سے ہوگی یا بغیر حرف جر کے واسطے سے. وہ قسمیں گزر گئیں جو کس طریقے پر تھیں, حرف جر کے واسطے سے تھیں بھائی. اور پھر ایک قسم وہ بھی ذکر کر دی جو بغیر کس کے تھی, حرف جر کے واسطے سے. اب تجرید کی ایک قسم وہ ہے جو کنایہ کے طریقے پر ہو بھائی. ان سات قسموں میں سے ایک قسم کیا تھی, کنایہ کے طریقے پر ہو. یعنی اس کنائے کے ضمن میں تجرید بھی پائی جائے، اس کنائے کے ضمن میں اکٹھے ہوں ایک ہی جگہ پر بھائی، کنایا اور تجرید بھائی. جیسے دیکھیے بھائی، یا خیرا، اے بہتر، خیر مضاف ہے مولانا اس لیے منصوب ہوگا بھائی، منادا من کی طرف مضاف ہے. اے بہتر، من یرکب المطیہ، ان لوگوں میں سے، یرکب المطیہ جو سواری پر سوار ہوتے ہیں بھائی، سوار تو مجد متی جمع ہے متیتن کی، اور یہ اونٹ کی سواری کو کہتے ہیں بھائی خاص طور پر. اے اونٹ پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر، سواروں میں سے سب سے بہتر. اور ولا یشربو، اس کا عطف بھی مولانا یرکبو پر ہے، اور بہتر ان لوگوں میں سے، لا یشربو جو پیتے نہیں ہیں کاسن جام کو، بکف من بخلا، اس شخص کی ہتھیلی سے جو بخل کرنے والا ہو، اس شخص کی ہتھیلی سے. اے سوار، سواری پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر، اور اے ان لوگوں میں سے سب سے بہتر جو پیتے نہیں ہیں جام کو، بکف من بخلا، اس شخص کی ہتھیلی سے جو بخل کرنے والا ہے. معنی سمجھ میں آیا شعر کا بھائی؟ تو یشربو کا عطف کس پر ہے؟ یرکبو پر، اور یہ صلہ ہے من کا، اور من مضاف الیہ ہے خیر کے لیے، یا خیر من. اب دیکھیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، اب ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو، اے بہتر ان لوگوں میں سے جو کیا کرتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور بہتر ان لوگوں میں سے جو پیتے نہیں ہیں کس کی ہتھیلی سے، بخیل آدمی کی ہتھیلی سے جو جام نہیں پیتے بھائی. تو یہاں پر شاعر نے کہا کہ جو بخیل آدمیوں، یوں کہیں شاعر نے مندوح سے ایک کریم کا انتظار کیا، ایک سخی شخص کا کیا کیا، انتظار کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ جو میرا ممدوح ہے اس کریم کے ہاتھ سے پیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ممدوح سے ممدوح کی سخاوت بیان کر رہا ہے، تو بتلایا وہ سخاوت میں اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور کریم کا انتظار ممکن ہے، چنانچہ اس سے ایک اور کریم کا انتظار کیا، جس کے ہاتھ سے یہ ممدوح پیتا ہے، جس کے ہاتھ سے کیا ہے، ممدوح پیتا ہے. تو آپ کیا بتلانا تھا کہ میرا ممدوح سخی شخص کے ہاتھ سے پیتا ہے، کیا کہنا چاہیے تھا کہ میرا ممدوح سخی شخص کے ہاتھ سے پیتا ہے، یہ تجرید تھی. لیکن اس سخی شخص کے ہاتھ سے پینے کو اس نے عبارت میں ذکر نہیں کیا، اور عبارت کے اندر تو کنائے کے طریقے پر ذکر کیا کہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا. تو جب بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو لازمی بات ہے کس کے ہاتھ سے پیتا ہے، سخی آدمی کے ہاتھ سے. تو دیکھو وہی معنی ادا کیا لیکن صراحتن نہیں بلکہ کنایتن بھائی. کہنا کیا چاہتا تھا کہ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے، لیکن عبارت میں اس نے کہا ہے کوئی سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے، عبارت میں تو یہ کہا کہ بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا. اور جب بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کس کے ہاتھ سے پیے گا، سخی آدمی کے ہاتھ سے پیے گا. تو دیکھو تجرید کے ساتھ کیا آ گیا، کنایا آ گیا، کنایا آ گیا. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ یشرب الکاس بکف فی الجوادی، یعنی پیتا ہے جام کو سخی کے ہتھیلی سے، سخی کے ہاتھ سے. انتظامین ہو جوادن، تو شاعر نے انتظار کیا مخاطب سے ایک سخی شخص کا، یشرب ہوا بکفی ہی، ایسا سخی کہ یہ اس کی ہتھیلی سے پیتا ہے، علی طریق الکنایتی، کس طریقے پر، کنایا کے طریقے پر. لأنہ اذا نفع عنہ الشربا، اس لیے کہ شاعر نے جب اس سے نفی کر دی اس شرب کی، بکفی البخیلی، جو کس کے ہاتھ سے ہو، بخیل کے ہاتھ سے پینے کے شرب کی جب نفی کر دی، فقط اثبت له الشرب شرب بکف الکریمی، تو تحقیق اس کے لیے سخی شخص کے ہاتھ سے پینے کو ثابت کر دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی اس لیے کہ ممدوح مخاطب جو ہے وہ انسان ہے اور انسان اہل شرب میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ انسان. شرب کسے کہتے ہیں؟ انسان کا پینا. بھائی تو انسان ہے تو اہل شرب میں سے ہے, اس کو پینے کی حاجت تو ہے. اور کہا کیا کہ وہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا, تو اس کے ساتھ لازم ہے پیتا تو وہ ہے, اور جب بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو یقیناً پھر کس کے ہاتھ سے پیتا ہے؟ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے. بھائی تو یہ کنایہ ہے, ملزوم بول کر لازم کا ارادہ. بخیل آدمی کے ہاتھ سے نہ پینا اس کے ساتھ لازم ہے. کس کے ہاتھ سے پینا؟ سخی آدمی کے ہاتھ سے پینا. وما تو اس کے لیے ثابت کر دیا اشرب بکف الکریمی, کریم کے ہاتھ سے پینے کو. ومعلوم انہ یشرب بکفہ, اور یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے پیتا ہے. فہو ذلک الکریم, تو وہی مخاطب ہی کیا ہے؟ وہ سخی آدمی ہے. انسان کس کے ہاتھ سے پیتا ہے؟ غیر کے ہاتھ سے؟ اپنے ہاتھ سے, اپنے ہی ہاتھ سے. اور کہا ہے کہ وہ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے. معلوم ہو وہ سخی کون ہے؟ دراصل وہ خود ہی ہے. وقد خطیہ علی بعضہم فزعم ان الخطاب ان کان لنفسہ فہو تجرید والا فلیس من التجرید فی شیء بل کنایت عن کون الممدوح غیر بخیل. جی یہاں سے علامہ طفتازانی رد کر رہے ہیں علامہ خلخالی کو. بھائی علامہ خلخالی ایک اور شارح ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہے تلخیص کی. کہتے ہیں علامہ طفتازانی کہ میں نے ایک تقریر کر دی بھائی, اور میں نے ثابت کر دیا کہ کنایہ ہی کے ضمن میں کیا آ گئی؟ تجرید بھی آ گئی, دونوں اکٹھی آ گئیں. بعض علماء پر یعنی علامہ خلخالی پر یہ بات مخفی رہی, اور انہوں نے مصنف کی اس مثال کو رد کیا. بھائی انہوں نے کیا کیا؟ مصنف کی یہ مثال درست نہیں انہوں نے کہا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یا تو تجرید ہے یا کنایہ ہے, دونوں اکٹھے نہیں ہیں. بھائی انہوں نے کیا تقریر کی اس مقام پر؟ یا صرف کنایہ ہے یا صرف تجرید ہے, دونوں اکٹھے نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں یہ جو شاعر نے کہا, علامہ خلخالی کی تقریر چل رہی ہے بھائی. علامہ خلخالی کہتے ہیں شاعر نے کہا یا خیر من یرکبو, یہ دیکھو خطاب کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہاں جی حرف ندا لایا نا. حرف ندا کے ساتھ کس کو کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ مخاطب کو خطاب کیا جائے گا بھائی. تو یہاں خطاب کیا. اب یہ خطاب یا تو شاعر اپنے ہی نفس کو کر رہا ہے یا غیر کو کر رہا ہے, دو ہی احتمال ہیں. یا اپنے نفس کو کرے گا یا غیر کو کرے گا. اگر اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے تو یہ تجرید ہے. یہ کیا ہے؟ گویا شاعر نے اپنے آپ سے اپنے جیسے ایک اور شخص کو منتزع کیا اور اس کو خطاب کر رہا ہے, تو یہ تجرید ہے. خطاب تو غیر کو ہونا چاہیے, لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نفس کو. معلوم ہو اس نے اپنے آپ سے ایک اور موصوف کا انتظار کیا جو اسی کے مثل ہو وصف میں, اور پھر اس کے ساتھ اب کیا شروع کر دیا؟ خطاب شروع کر دیا. تو یہ کیا ہوئی؟ تجرید ہوئی. تجرید. اور آگے یشربو کا سم بکف من بخیلا, اس کے اندر ہے کنایہ. تو یا خیر من کے اندر کیا آ گیا؟ تجرید. اور یہ ولا یشربو کا سم بکف من بخیلا, اس کے اندر کیا آ گیا؟ کنایہ. تو تجرید الگ ہے, کنایہ الگ ہے. حالانکہ بحث تو چل رہی ہے کہ تجرید اور کنایہ اکٹھے ہوں. بھائی تجرید کس کے ضمن میں ہو؟ کنایہ ہی کی ضمن میں ہو, لہذا یہ مثال مصنف کی درست نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات چل رہی ہے ایسے کنایہ کی کہ اسی کے ضمن میں تجرید آئے, یا ایسی تجرید کی جو کنایہ ہی کے ضمن میں ہو. بھائی اور یہاں پر تو اگر یہ شاعر کا خطاب مخاطبۃ النفس کی قبیل سے ہے, اپنے آپ سے وہ خطاب کر رہا ہے یا وہ غیر سے خطاب کر رہا ہے؟ اگر اپنے آپ سے وہ خطاب کر رہا ہے تو اس صورت میں تجرید بھی ہے ہم مانتے ہیں, کنایہ بھی ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں, لیکن دونوں الگ الگ ہیں. تجرید ہے یا خیر من کے اندر, اور کنایہ ہے ولا یشرب کاسن بکف امام بخیلا کے اندر. تو دونوں الگ الگ ہیں، حالانکہ ہماری بحث تو کون سی تجرید کے اندر ہے؟ جو کس کے ذمن میں آئے؟ کنائے کے ذمن میں آئے. تو یہ مثال مطابق نہ ہوئی ممثل لہو کے. یا اگر یہ غیر کو خطاب ہے، یہ کیا ہے؟ غیر کو خطاب ہے، تو پھر تو سرے سے تجرید ہی نہیں ہے، صرف کنایا ہی ہے یہاں پر. یا خیر من سے کون مراد ہے؟ اپنا نفس نہیں مراد، غیر مراد ہے. تو پھر غیر کے لیے کہہ رہا ہے یا خیر من یرکب المطیہ، اے سواریوں پر سوار ہونے والوں میں سے سب سے بہتر، اور وہ لوگ جو بخیل کی ہتھیلی سے نہیں پیتے ان میں سے سب سے بہتر. تو یہ تو خطاب ہے مخاطب سامنے والے کو، اور یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ وہ سخی آدمی کے شخص کے سخی بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا. کہنا کیا تھا اس نے؟ کہ یہ سخی کے ہاتھ سے پیتا ہے، لیکن اس کو تعبیر کس سے کر دیا؟ کہ وہ بخیل کے ہاتھ سے. اور جب بخیل کے ہاتھ سے نہیں پیتا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کس کے ہاتھ سے پیتا ہے، تو یہ کنایا ہوا، تجرید تو نہیں ہے، صرف کیا آیا؟ کنایا آیا. تو وہ سخی شخص کے ہاتھ سے پیتا ہے، اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ جو وہ ہر انسان اپنے ہاتھ سے پیتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ اپنی ہتھیلی سے پیتا ہے. وہ سخی کون ہے؟ یہ خود ہی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان کی تقریر کے مطابق پھر صرف کنایا آیا. اگر یہ شاعر اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے تو تجرید بھی ہے، کنایا بھی ہے، دونوں الگ الگ ہیں. اور اگر یہ غیر کو خطاب کر رہا ہے تو صرف کنایا ہے، تجرید یہاں پر نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وقد خفیہ ھذا علی بعضہم، اور تحقیق مخفی رہی یہ بات بعض علماء پر. اور وہ کون ہے؟ علامہ خلخالی فزاما، انہوں نے یہ گمان کیا ان الخطاب ان کان لنفسی، ایک شاعر یہ قول جو ہے اگر وہ خطاب ہے اس کے اپنے ہی نفس کو، فہو تجرید، ان تو یہ کیا ہے؟ تجرید ہی ہے بس. یا خیر من کے اندر صرف کیا ہے؟ تجرید ہے. کنایا آگے جا کے آتا ہے، یہاں پر نہیں کنایا. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر غیر کو خطاب ہے، فَلَيْسَ مِنَ التَّجْرِيدِ فِي شَيْءٍ، تو اس کے اندر تو تجرید بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ کنایتٌ عن کون الممدوح غیر بخیل، بلکہ یہ تو کیا ہے؟ کنایا ہے ممدوح کے بخیل نہ ہونے سے، غیر بخیل ہونے سے. کیا ہے؟ کنایا ہے کہ وہ کس کی ہتھیلی سے پیتا ہے؟ کریم شخص کی ہتھیلی سے پیتا ہے. اور اس کو تعبیر کے کس سے؟ کہ وہ بخیل آدمی کے ہاتھ سے، معلوم ہو وہ سخی آدمی کے ہاتھ سے پیتا ہے. تو سخی کے ہاتھ سے پینے کو کنائے کے طریقے پر ادا کیا، اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ ہر انسان اپنی ہتھیلی سے پیتا ہے، غیر کی ہتھیلی سے نہیں پیتا. معلوم ہوا یہ کریم کون ہے؟ مخاطب خود ہی ہے، مخاطب خود ہی ہے. تو اس میں تجرید ہے ہی نہیں. وَأَقُولُ، علامہ تصدق فرماتے ہیں، الْكِنَایَةُ لَا تُنَافِ تَجْرِيدَ عَلَى مَا قَرَّرْنَا، کہ کنایا منافی نہیں ہے تجرید کے، جیسا کہ ہم نے ثابت کیا. بھائی جیسا کہ ہم نے ثابت کیا، کہتے ہیں ابھی میرے جو تقریر کی بھائی پہلے علامہ تفتزانی کی، کہ تجرید کے ساتھ ساتھ کیا آیا؟ کنایا بھی آیا. تو کہتے ہیں تجرید اور کنائے میں منافات نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور جمع ہوئے ہیں ہماری تقریر کے مطابق. وَلَوْ كَانَ الْخِطَابُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ قِسْمًا بِنَفْسِهِ بَلْ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ، کہتے ہیں یہ مخاطبت نفس کی قبیل سے نہیں ہے. بھائی علامہ خلخالی تو کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ کہ یہ یا تو اپنے آپ کو خطاب ہے یا غیر کو خطاب ہے. کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو خطاب کی قبیل سے نہیں، اس لیے کہ اگر یہ اپنے آپ سے خطاب کی قبیل سے ہو، کہ شاعر کیا کر رہا ہو؟ اپنے آپ سے ہی خطاب کر رہا ہو، تو پھر تو یہ آگے قسم بیان کرنے لگے اسی میں داخل ہے. اسی میں کیا ہے؟ دیکھو آگے متن میں، ومنہا مخاطبۃ الانسان نفسہ، انسان کا اپنے نفس کو مخاطب کرنا، انسان کا اپنے نفس کو. تو دیکھو یہ تو پھر مخاطبت النفس کی قبیل سے ہوا، اور وہ قسم تو آگے ذکر ہو رہی ہے، تو یہ بھی اسی میں داخل ہوئی، یہ الگ کوئی قسم نہ ہوئی، لہذا اس کو مخاطبت النفس کی قبیل سے بنانا صحیح نہیں. وَلَوْ كَانَ الْخِطَابُ لِنَفْسِ، اور اگر خطاب اس کے اپنے نفس کو ہوتا، لَمْ يَكُنْ قِسْمًا بِنَفْسِ، تو یہ خود الگ قسم نہ ہوتی، بَلْ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ، بلکہ داخل ہوتی مصنف کے اسی قول کے اندر. وَمِنْهَا مُخَاطَبَةُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ، اور تجرید میں سے ہے قسم انسان کا اپنے نفس کو خطاب کرنا، وبیان التجرید فی ذالک، تجرید کا بیان اس قسم کے اندر یہ ہے کہ انہ ینتزع من نفسہ شخصا آخر، کے متکلم کیا کرتا ہے اپنے ہی نفس سے ایک اور شخص کا انتزاع کرتا ہے۔ بھائی مخاطبۃ النفس کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے آپ سے ہی کیا کرتا ہے، ایک موصوف کا انتزاع کرتا ہے اور اس سے خطاب کرتا ہے کہ انہ ینتزع من نفسہ شخصا آخر، وہ اپنے ہی نفس سے انتزاع کرتا ہے ایک اور ایسے شخص کی، مثلہ فی الصفت، جو اسی کے مثل ہو اس صفت کے اندر، التی سیق لہا الکلام، جس کے لیے کلام کو کیا کیا گیا ہے، چلایا گیا۔ تو اپنے سے اپنے ہی جیسا ایک شخص کا انتظار وہ کرتا ہے، اس صفت میں یہ اس کے مثل ہوتا ہے جس کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے۔ ثم یخاطبہ، پھر اس منتظر پر سے کیا کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، لا خیل عندک تہدیہا ولا مال فلیسعد النطق ان لم یسعد الحال۔ شاعر کہتا ہے کسی کے پاس کوئی تعریف کرے، اس شخص کی تعریف کرے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں کہ آپ نے میری مدح کی ہے، میری تعریف وغیرہ کی ہے، تحفہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنے آپ سے شاعر کہتا ہے کہ ولا خیل عندک، نہ تو تیرے پاس گھوڑے ہیں، تو ہدیہا، کہ تو کیا کرے ان کو، ہدیہ کرے، کیا کرے، ہدیہ کر، ہدیہ کے لیے نہ تو تیرے پاس گھوڑے ہیں، ولا مالا، اور نہ ہی تیرے پاس مال ہے، فلیسعد النطق، بس تجھے کامیاب، یسعد کا معنی کامیاب و بامراد بنانا، تو تجھے بامراد بنانا چاہیے اپنے نطق کو، اپنی گفتگو کو کیا بنانا چاہیے، بامراد بنانا چاہیے، ان لم یسعد الحال، اگر بامراد حال نہیں بنتا، اگر اپنے حال کو بامراد و کامیاب نہیں بنا سکتے تو پھر کیا کرو، اپنے نطق کو کیا کر لو۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ بھائی لوگ جب کیا کرتے ہیں، دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، تو بادشاہوں کے سامنے بھائی تعریف کی جائے، مدح کے اشعار وغیرہ کہے جائیں تو وہ بڑا مال وغیرہ عطا کرتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے بھائی تیرے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں کسی کو تعریف کرنے پر دے دے، مال بھی نہیں ہے، تو کم از کم تجھے اگر تو اپنے حالت کو کامیاب نہیں بنا سکتا، یعنی مالدار نہیں ہے تو، مالدار نہیں ہو سکتا، تو کم از کم تجھے اپنی گفتگو کو کیا کرنا چاہیے، اچھا بنانا چاہیے، اور تعریف کرنے والے سے اچھے طریقے سے گفتگو اور بات کرنی چاہیے۔ بھائی تو کہتے ہیں لا خیل عندک تہدیہا ولا مالا، نہ تو تیرے پاس گھوڑے ہیں کہ جن کو تو ہدیہ کرے، ولا مال، اور نہ مال ہے، فلیسعد النطقہ، بس تجھے کامیاب با مراد بنانا چاہیے اپنے تکلم کو، اپنے نطق کو، ان لم یسعد الحال، حال سے مراد ہے مالداری، اگر تو کامیاب با مراد نہیں بنا سکتا اپنی مالداری کو، یعنی مالدار نہیں ہو سکتا۔ ارادہ بالحال الغنا، حال سے کس کا ارادہ کیا شاعر نے، مالداری کا، غنا مالداری، فکأنہ انتزع من نفسہ شخصا آخر مثلہ فی فقد الخیر والمال، گویا کہ شاعر نے انتزاع کیا، نکالا اپنی نفس سے، جو اسی اپنی نفس سے ایک ایسے شخص کو جو اسی کے مثل ہے، ایک اور شخص کو نکالا جو اسی شاعر کے مثل ہے، فی فقد الخیر والمال، خیل اور مال کے نہ ہونے میں، گھوڑوں اور مال کے نہ ہونے میں۔ بھائی شاعر کے پاس بھی گھوڑے نہیں، اس کے پاس بھی مال نہیں، تو اس نے اپنے آپ سے ایک ایسا ہی شخص نکالا، اس کے پاس بھی کیا تھے، گھوڑے نہیں ہیں اور مال بھی، اس کو نکال کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو کہتا ہے بھائی تیرے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہیں، تیرے پاس تو مال بھی نہیں ہے، تو کسی کو ہدیہ کرے، لہذا تجھے کم از کم اب کیا کرنا چاہیے، بات لوگوں سے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اس کو اچھی کلام کے ذریعے دوسرے کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ تو اس نے ایک اور شخص کو نکالا جو اسی شاعر کے مثل ہے، مال اور گھوڑوں کے نہ ہونے میں، فقط کا معنی ہے نہ ہونا، گم پانا، نہ ہونا، وخاطبہ، اور اس سے خطاب کرتا ہے، خطاب کیا اس سے، ومنہ من المعنوی، اور معنوی میں سے ایک مولانا المبالغۃ المقبولۃ، ایک کیا ہے مبالغہ مقبولہ، مبالغہ کہتے ہیں ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بھائی مبالغہ کسے کہتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بھائی آپ جانتے ہیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس مبالغے کے بارے میں یاد رکھو، تین مذاہب ہیں علماء کے، بھائی تین مذہب ہیں، بھائی بعض علماء فرماتے ہیں کہ مبالغہ مطلقاً مردود ہے، مبالغہ کیا ہے؟ مطلقاً مردود ہے، بھئی یہ مقبول نہیں، اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، صورت سمجھ میں آئی؟ تو بعض علماء مبالغے کو مطلقاً مردود قرار دیتے ہیں، بعض مبالغے کو مطلقاً مقبول قرار دیتے ہیں، بھئی کہ مبالغہ کیا ہے، اس میں بات کو بڑھا چڑھا کر ذکر کیا جاتا ہے، اس سے بات کیا ہو جاتی ہے، ذرا حسین اور اچھی بن جاتی ہے، لہذا مطلقاً مبالغہ مقبول ہے، جو بھی قسم ہو وہ کیا ہوگا، مقبول ہے، صحیح ہے، بھئی عند البلغاء. مصنف نے کہا المبالغہ المقبولہ، تو اس لفظ کے ذریعے بتلا دیا کہ بھئی ہر مطلقاً مبالغہ مردود بھی نہیں اور مبالغہ مطلقاً مقبول بھی نہیں، بلکہ دو قسم پر ہیں، کچھ مبالغے مقبول ہیں اور کچھ مبالغے مردود ہیں، بعض مبالغے جو ہیں وہ صحیح ہیں ان کو قبول کیا جائے گا بھئی عند البلغاء، اور بعض کیا ہیں، مردود ہیں. بھئی دیکھا تو المبالغۃ المقبولہ کہاں معلوم ہوا، کس کو نکال دیا، مبالغہ مردودہ کو خارج کر دیا. تو کہتے ہیں المبالغۃ معنوی میں سے ایک مبالغہ مقبولہ بھی ہے، لأن المردودۃ لا تکون من المحسنات، اس لیے کہ مبالغہ مردودہ جو ہے وہ محسنات میں سے نہیں ہے، کلام کو حسین بنانے والوں میں سے نہیں ہے. وفی ھذا اشارۃ الی الرد، اور اس مقبولہ کی جو قید ذکر کی متکلش مصنف نے، اس میں اشارہ ہے الی الرد، ان لوگوں کے رد کی طرف، علی من زعم، جنہوں نے یہ گمان کیا کہ ان المبالغہ مقبولۃ مطلقاً، کہ مبالغہ مطلقاً کیا ہے، مقبول ہے، ان کو بھی رد کیا. وعلی من زعم، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے یہ گمان کیا کہ انہا مردودۃ مطلقاً، کہ مبالغہ مطلقاً کیا ہے، مردود. تو بعض نے کہا مطلقاً مقبول، بعضوں نے کہا مطلقاً مردود، مصنف نے بتلایا نہ مطلقاً مقبول ہے نہ مطلقاً مردود ہے، بلکہ کچھ قسمیں مقبول ہیں اور کچھ قسمیں مردود ہیں، ان کو رد کیا جائے گا. ثم انه فسر مطلق المبالغه وبين اقسامها والمقبوله والمردوده، پھر مصنف نے تفسیر کی مطلق مبالغہ کی. مصنف پہلے کس کی تفسیر کریں گے، مطلق مبالغہ کی، مبالغہ کہتے کسے ہیں، پھر آگے جا کر اس کی قسمیں بتلائیں گے بھائی، اور بتلائیں گے کہ ان میں سے کچھ قسمیں مردود ہیں اور کچھ قسمیں کیا ہیں، مقبول ہیں. تو پھر تفسیر کی مطلق مبالغہ کی، وبینا اقسامہا، اور اس کی اقسام کو بیان کیا، والمقبولۃ والمردودۃ، اور ان میں سے مقبولہ اور مردودہ کو کیا کیا، بیان کیا. فقال، مصنف فرماتے ہیں، والمبالغۃ مطلقا ان یدعى لوصف بلوغه فی شدتی او الضعفی، والضعفی نہیں بھائی، ہم الف بڑھائیں یہاں پر، او الضعفی ہونا چاہیے، او الضعفی حدا مستحیلا او مستبعدا لئلا يظن انه غیر متناہن فیہ، غیر متنافن فیہ. مبالغہ کسے کہتے ہیں، مطلق مبالغہ کہتے ہیں، ایب دعا کہ دعویٰ کیا جائے، لوصفین کسے، وصف کے لیے، بلوغہ اس کے پہنچنے کا، فی شدتی او الضعفی، شدت یا ضعف کے اندر، حدا مستحیلا ایسی حد تک جو محال ہو، جو کیا ہو، محال ہو، او مستبعدا یا بڑی بعید ہو، محال تو نہیں، ممکن تو ہے لیکن محال کے قریب ہی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آئی، مبالغہ کس کے کیا تعریف کی بھائی ماتن نے، کہ دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے کہ یہ شدت کے اندر یا ضعف کے اندر یہ وصف اس حد تک پہنچ چکا ہے جو حد کیا ہے، محال ہے یا مستبعد ہے. کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ یظن، تاکہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ انہ غیر متناہن فیہ، کہ یہ وصف جو ہے انتہا کو پہنچا ہوا نہیں ہے. بھائی انتہا کو پہنچا ہوا نہیں ہے. بھائی دیکھو بھائی، مثلا شاعر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ زید بڑا بہادر ہے، زید کیا ہے، بڑا بہادر ہے، اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ شجاعت کے اندر زید انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے. کس درجے کو، انتہا درجے کو پہنچا ہوا ہے. تو یہ بتلانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور اس حد تک شجاعت کو بیان کر دیتا ہے جو عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، جو عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، یا عقلاً ممکن تو ہے لیکن محال مستبعد ہے، محال کے قریب ہی ہے، بڑی بعید ہے، بہت مشکل ہے اتنی شجاعت کا ہونا. تو شاعر یہ جو اس کی شجاعت کو محال کے درجے تک بیان کرتا ہے یا مستبعد درجے تک بیان کر دیتا ہے، یہ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ کہیں سننے والا یہ نہ گمان کر لے کہ زید کے اندر شجاعت تھوڑی ہے، اپنی انتہا کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی. تو وہ بات کو محال کے درجے تک بتا دیتا ہے، محال کے درجے تک بیان کر دیتا ہے کہ سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ہے، محال کے درجے تک تو نہیں ہے لیکن کم از کم اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے شجاعت. بھائی اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے، جتنی شجاعت ہو سکتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی سب کو کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے مبالغہ مطلق یہ ہے کہ دعویٰ کیا جائے لی وصفین کسی وصف کے لیے، یعنی جیسے شجاعت ہے، بلوغہ اس کا پہنچنا فی شدتی او ضعفی، شدت میں یا ضعف میں، حدن ایسی حد تک، مستحیلن او مستبعدن جو محال ہو یا مستبعد ہو، لئلہ یظن تاکہ یہ گمان نہ کر لیا جائے کہ انہ غیر متناہن فیہ کہ وہ اس وصف کے اندر ممدوح جو ہے انتہا کو، یہ کوئی گمان نہ کر لے کہ شجاعت میں زید انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، بلکہ کیا گمان کرے کہ زید کیا ہے، شجاعت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. وَإِنَّمَا يُدْعَى ذَلِكَ، اور اس کا دعویٰ اس لیے کیا جاتا ہے، لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفَ، تاکہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ وصف جو ہے، غیر متناہن فیہِ أَيْ فِي شِدَّتِ أَوِ الضَّعْفِ، کہ یہ وصف انتہا کو نہیں پہنچا ہوا شدت یا ضعف میں. وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ وَإِفْرَادُهُ بِاعْتِبَارِ عَوْدِهِ إِلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ. بھائی شاعر نے کیا کہا، تاکہ یہ ماتن نے کہا لے تاکہ یہ گمان نہ کیا جائے، انہ کہ وہ وصف، ہاں ضمیر کس کو راجع کی، وصف کو، غیر متناہن انتہا کو پہنچا ہوا نہیں ہے، فیہی فی شدتی او ضعفی، فیہی کی ہاں ضمیر کس کو لٹائی بھائی، شدت یا ضعف کو، اشدتی او ضعف. تو اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی، اشدتی او ضعفی یہ تو دو ہیں، ان کی طرف تسنیہ کی ضمیر لوٹانی چاہیے تھی، غیر متناہن فیہما کہنا چاہیے تھا، لیکن ماتن نے کیا کہا ہے، غیر متناہن فیہ کہا ہے. تو یہ تو ایک مفرد کی ضمیر لے کر آئے بھائی، کس کی، مفرد کی، حالانکہ کون سی ضمیر ہونی چاہیے تھی، تسنیہ کی، تسنیہ کی ہونی چاہیے تھی. تو علامہ تفتزانی بتلا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر شدت اور ضعف کو جو ذکر کیا گیا، درمیان میں او کا لفظ لایا گیا بھائی، کیا لایا گیا، او کا حرف لایا گیا. تو اور جب او کے ساتھ دو یا زیادہ چیزوں کو بیان کیا جائے تو وہ احد الامرین یا احد الامور کی تعویل میں ہوتے ہیں، کس کی تعویل میں ہوتے ہیں، احد الامرین، مثلا دو ہیں تو وہ احد الامرین کی تعویل میں ہوں گے، یہ یا یہ، یعنی دونوں میں سے ایک، دونوں امروں میں سے ایک بھائی. تو جب احد الامرین کی تعویل میں ہوئے تو اب اس کی طرح مفرد مذکر کی ضمیر لوٹائیں گے، اس لیے کہ احد کا لفظ کیا ہے، مفرد بھائی، ابھی شدت و ابھی ضعف، یہ ان کے درمیان عطف کس کے ساتھ آیا، او کے ساتھ، اور او کے ساتھ جب عطف کیا جائے تو یہ کس کی تعویل میں ہوتے ہیں، تو یہ احد الامرین ہوا، یہ کیا ہوئے. اور اب احد الامرین کی طرف جب آپ ضمیر لوٹائیں تو احد کا اعتبار تو مضاف کا کیا جاتا ہے، تو مضاف احد کا لفظ کیا ہے، مفرد بھی ہے اور مذکر بھی ہے، تو ضمیر بھی کون سی لوٹائیں گے، مفرد مذکر. تو کہتے ہیں وتذکیر الضمیر و افرادہ، اور ضمیر کا مذکر لانا اور مفرد لانا، باعتبار عودہ الی احد الامرین، کس اعتبار سے ہے، باعتبار عودہ، باعتبار اس کے لوٹنے، الی احد الامرین، کس کی طرف، احد الامرین کی طرف اس کے لوٹنے کے اعتبار سے ہے. وتنحصر المبالغۃ فی التبلیغ والاغراق والغلو،
بھائی مبالغہ بند ہے تین قسموں کے اندر، تبلیغ ہے، اغراق ہے اور غلو. بھائی مبالغے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ ہے، اغراق ہے اور غلو ہے. لا بمجرد الاستقراء بل بالدلیل القطعی. اور یہ کہتے ہیں صرف استقراء کے ساتھ نہیں ہے اس کی تین قسمیں بلکہ دلیل قطعی کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ دلیل. استقراء کہتے ہیں تلاش و جستجو. تو یہ جو تین قسمیں بنائی ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے کلام عرب میں چھان بین کی، جستجو کی، تو ہمیں یہ تین قسمیں ملی اور قسمیں ملی نہیں، بلکہ دلیل قطعی کے ساتھ یہ تین ہی قسمیں ہیں، چوتھی کوئی قسم ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی اور بھی چھان بین کرے تو کوئی اور قسم مل جائے گی، نہیں، یہ انہی تین قسموں میں بند ہے. تو کہتے ہیں یہ تین قسموں میں بند ہیں، لا بمجرد الاستقراء ماز چھان بین کی سے نہیں، بل بدلیل القطعی، بلکہ کس کے سبب سے؟ دلیل قطعی کے سبب سے. وذلک لان المدعى ان کان ممکنا عقلا وعاده فتبلیغ. اس لیے کہ وہ مدعا جس کا یعنی جس کا دعویٰ کیا گیا ہے، یعنی وہ دعویٰ جو ہے، ان کان ممکنا عقلا وعاده فتبلیغ، اگر وہ عقلا بھی ممکن ہو عادتا بھی ممکن ہو تو یہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے. یہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے بھائی، تبلیغ. بھائی سورت سمجھ میں آئی؟ لئن المدعى ان کان ممکنا عقلا وعادتا فتبلیغ، اس لیے کہ مدعا اگر وہ عقلا بھی ممکن ہے عادتا بھی ممکن ہے تو یہ تبلیغ ہے. قولی جیسے شاعر کا یہ قول، فعادا عداء، جی متن دیکھیے، فعادا عداء بین ثور و ناجۃ دراکا فلم ينزح بماء فيغسل. فعادا، فعادا یعنی الفرد، عادا کہتے ہیں مولانا مسلسل دوڑنا، عادا بین الصیدین عربی میں کہتے ہیں. بھائی عادا بین الصیدین، جب دو شکاروں کے میں مسلسل دوڑے. بھائی دو شکاروں میں، مثلا آپ نے گھوڑا دوڑایا، ایک شکار کو گرا دیا اور پھر رکے نہیں، مسلسل دوسرے شکار کے پیچھے دوڑتے چلے گئے، اس کو کیا کہیں گے؟ آدا بین الصیدین، دو شکاروں میں مسلسل دوڑا، دو شکاروں میں مسلسل دوڑا. جی فہادا یعنی الفرس عدا، پس دوڑا یعنی گھوڑا دوڑنا. وہ الموالات، تو خود علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں، وہ الموالات تو بین الصیدین، اور وہ مسلسل دوڑنا ہے دو شکاروں کے بیچ. یسرع احدہما علی اثر الاخر، کہ پچھاڑ دے، گرا دے ایک کو دوسرے کے پیچھے. فی تلق واحد، تلق کہتے ہیں چکر، بھائی گھوڑے کی گھڑ دوڑ ایک چکر. فی تلق واحد، بھائی ایک ہی دوڑ میں، ایک ہی دوڑ کے اندر، گھوڑے کی ایک ہی دوڑ میں دو، ایک کو گرانے کے بعد دوسرے کو بھی اس کے پیچھے گرا دے. بھائی بین سورن، تو وہ گھوڑا دوڑا، عدا ان مفعول مطلق دوڑنا، وہ دوڑا بین سورن یعنی ذکر من بقر الوحشی. سور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بقر وحشی جو ہے یعنی نیل گائے جو ہے، اس کا جو مذکر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سور. وہ مراد ہے یہاں بھائی، سور ویسے بیل کو، تو وہ مراد ہے. بین سورن، وہ نیل گائے کے مذکر کے بیچ. و ناجتن یعنی الانثی منہا، اور یعنی اسی میں سے جو مؤنث ہے، یعنی نیل گائے اور اس کے مذکر کے بیچ دوڑا میرا گھوڑا بھائی. دراکن ای متتابعا، مسلسل لگاتار دوڑا. فلم ینزح بماء، پس ینزح کا معنی ہے بھائی پسینہ آنا اور تر ہونا، تر ہونا بھائی. فلم ینزح، پس وہ تر نہیں ہوا، بماء پانی کے ساتھ، پانی کے ساتھ وہ تر. شاعر اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے بھائی. وہ گھوڑا عرب میں عمدہ شمار ہوتا تھا جسے جتنا زیادہ دوڑائیں اور اسے پسینہ نہ آئے یا بے انتہا کم آئے. بھائی اگر پسینہ زیادہ آتا ہے تو یہ اس کے عمدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کم پسینہ آئے تو یہ عمدہ. تو شاعر بھائی اپنے امرؤ القیس، اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی دوڑ میں دوڑا، ایک شکار کے بعد دوسرے کے پیچھے دوڑا، اور اتنا دوڑنے کے باوجود اس فلم ینزح بماء، وہ پانی کے ساتھ تر نہیں ہوا، یعنی اس کو پسینہ نہیں آیا. فیغسل، کہ اس کو پھر دھویا جائے، کہ اس کو کیا کیا جائے بھائی؟ اگر اس کو پسینہ آتا تو اسے صاف کرنے، نہلانے وغیرہ دھونے کی ضرورت پڑتی گھوڑے کو، لیکن اسے پسینہ ہی نہیں آیا تو اسے غسل کی ضرورت بھی غسل دینے کی ضرورت بھی نہ ہوئی. فلم ینزح بما ان پسور نہیں ہوا پانی کے ساتھ فیغسل کے تو کیا فلم یغسل اس کا عطف ینزح پر ہے پس نہیں اس کو نہیں دھویا گیا جب وہ تر نہیں ہوا پسینہ نہیں آیا تو اس کو دھویا بھی نہیں گیا. بتلا رہے مجزوم یغسل کا لفظ کیا ہے مجزوم ہے معطوف علی ینزح یہ اس کا عطف بھی کس پر ہے ینزح پر ہے ای لم یعرق اس کو پسینہ نہیں آیا عرق یعرق کا معنی پسینہ آنا ای لم یعرق اس کو پسینہ نہیں آیا فلم یغسل تو اس کو دھویا بھی نہیں گیا. ادعا شاعر نے یہ دعویٰ کیا کہ ان فرسہ ادرک ثورن وناجتن فی مزمار واحد کہ اس کے گھوڑے نے پایا ایک بیل اور ایک نیل گائے کو فی مزمار واحد ایک ہی چکر میں ولم یعرق اور اس کو پسینہ نہیں آیا وہذا ممکن عقلا وعادتن بھائی اور علامہ تصدانی فرما رہے ہیں کہ یہ عقلا اور عادتن ممکن بھی ہے بھائی کہ ایک گھوڑا دو شکاروں کے پیچھے دوڑے اور اس کو پسینہ نہ آئے یہ عقلن بھی ممکن ہے اور عادتن بھی ممکن ہے ایسے عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں جن کو پسینہ واقعی نہیں آتا بھائی. وَإِن كَانَ مُمْكِنًا عَقْلًا لَا عَادَتًا اور اگر وہ دعویٰ جو ہے عقلن تو ممکن ہے لیکن عادتن ممکن نہیں فَإِغْرَاقٌ مبالغے کی یہ قسم کیا کہلاتی ہے اغراق کہلاتی ہے کقولی ہی جیسے شاعر کا یہ قول وَنُكْرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِينَا وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَتَ حَيْسُ مَالَا وَنُكْرِمُ جَارَنَا شاعر اپنی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے کہ ہم اکرام کرتے ہیں اپنے پڑوسی کا ما دام فینا جب تک وہ ہمارے بیچ ہوتا ہے جب تک ہمارے پاس ہمارا پڑوسی رہتا ہے ہم اس کا کیا کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں اس پر احسانات کرتے رہتے ہیں وَنُتْبِعُهُ بلکہ ہم تو اتنے سخی لوگ ہیں وَنُتْبِعُهُ الْكَرَامَتَ ہم اس کے پیچھے بیچتے ہیں احسان کو بھئی حَيْسُ مَالَا وہ جس طرف بھی مائل ہو جائے بھئی ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم کا اکرام کرتے ہیں احسانات کرتے ہیں اگر وہ ہمارے پڑوس کو چھوڑ کر دور کہیں چلا جائے تو بھی ہمارے احسانات ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ جہاں چلا جاتا ہے ہمارے احسانات وہیں تک اس کو پہنچتے رہتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں ہم اکرام کرتے ہیں نکرم جارنا اپنے پڑوسی کا مادام فینا جب تک ہمارے بیچ ہوتا ہے وَنُتْبِعُهُ اور ہم اس کے پیچھے بھیجتے ہیں نُتْبِعُ اتباع سے ہے اتباع یُتْبِعُ بھئی اَن نُرْسِلُ یعنی بھیجتے ہیں الْكَرَامَتَ احسان کو عَلَىٰ اَثَرِهِ اس کے اثر پر اس کے نشانات پر یعنی اس کے پیچھے حَيْسُ مَالَا مالا یمیلو کا مالا مائل ہونا ہے جس طرح وہ مائل ہو جائے وہ سارا اور چلے بھئی وَهَذَا مُمْكِنٌ عَقْلًا لَا عَادَتًا یہ عقلن تو ممکن ہے لیکن عادتن ممکن نہیں بھئی عقلن تو ممکن ہے بھئی کہ کیا کیا جائے کہ وہ پڑوسی چلا گیا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے خیال رکھیں اور آپ کے احسانات اسے پہنچتے رہیں دور رہنے کے باوجود لیکن عادتن نہیں بھئی عادتن ایسا ہوتا ہے بھئی کہ پڑوسی چلا جائے دور چھوڑ کر چلا گیا تو پھر بھی لوگ کیا کرتے ہوں اس کے ساتھ احسان وغیرہ کرتے ہوں عادتن ایسا ہوتا نہیں بلکہ علامہ تفتزانی فرمارے آگے بل فی زمانی نا یقادو یلحقو بالممتنی عقلن بلکہ ہمارے زمانے میں تو کہتے ہیں اس کو ملحق ہونا چاہیے ممتنی عقلی کے ساتھ بھئی ممتنی عقلی یعنی ہمارے زمانہ تو اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو اس کو عقلن بھی یوں ہے گویا عقلن بھی یہ ممکن ہی نہیں رہا صورت سمجھ میں آئی بھئی عقلن ہی ممکن نہیں ہے اب تو کہتے ہیں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا تو جی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وَهُمَا اَي تَبْلِغُ وَالْإِغْرَاقُ مَقْبُولَانِ اور یہ دو قسمیں جو ہیں مولانا تبلیغ اور اغراق جو ہیں مقبولانی یہ دونوں کیا ہیں مقبول ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ مُمْكِنًا لَا عَقْلًا وَلَا عَدَتًا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ نہ عقلن ممکن ہو اور نہ عادتن ممکن ہو اگر ایسا نہ ہو یعنی نہ عقلن ممکن ہو اور نہ عادتن ممکن ہو دیکھو بھئی ابھی تک آپ نے کتنی قسمیں پڑھی مبالغے کی آپ نے دو قسمیں پڑھ لیں ایک تبلیغ ہے ایک اغراق ہے تبلیغ کیا تھی مولانا کہ جو عقلن بھی ممکن ہو اور عادتن بھی ممکن ہو اور اس کے بعد اغراق پڑھی بھئی جو عقلن تو ممکن ہے لیکن عادتن ممکن نہیں. اور پھر آگے اب فرمارے ماتن وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ, اگر ایسا نہ ہو. تو ماقبل میں دو قسمیں بیان کی تھی, تو اگر ایسا نہ ہو بھائی, یہ اس کے اندر بھی کتنی صورتیں آنی چاہیے؟ دو صورتیں آنی چاہیے. کیا بھائی کتنی صورتیں؟ جو پہلے دو ذکر ہوئی دونوں کا ذرا عکس کرو. پہلی صورت کیا ذکر ہوئی تھی؟ عقلن بھی ممکن ہو اور عادتن بھی ممکن ہو. تو اس کا عکس کرو, جو نہ عقلن ممکن ہو اور نہ, ایک یہ قسم آ گئی. اور دوسری قسم کیا پڑھی؟ جو عقلن تو ممکن ہو لیکن عادتن ممکن. اس کا ذرا عکس کرو, جو عقلن تو ممکن نہ ہو لیکن عادتن ممکن ہو. تو دو قسمیں اور ہیں بھی. کیا ہیں؟ دو قسمیں اور ہیں. لہذا یہ جو وإلا, اگر ایسا نہ ہو, اس کے آگے کتنی قسمیں ذکر ہونی چاہیے؟ دو قسمیں. لیکن علامہ طفتازانی صرف ایک قسم ذکر کر رہے ہیں کہ جو نہ عقلن ممکن ہو اور نہ عادتن ممکن ہو. وہ قسم تو ذکر کر دی, لیکن جو عقلن تو ممکن نہیں لیکن عادتن ممکن ہے, اس قسم کو ذکر نہیں کیا. صورت سمجھ میں آئی؟ کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو عقلن ممکن نہیں ہوگا وہ عادتن ممکن ہو ہی نہیں سکتا بھائی. عقلن ممکن نہ ہو اور عادتن کیا ہو؟ ممکن ہو. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ جو چیز عقلن ہی نہیں ممکن وہ عادتن بھی ممکن نہیں. اسی لیے وہ اللہ کے بعد صرف ایک صورت ذکر کی, دو صورت تو ممکن ہی نہیں. ای وہ علم یقن ممکن لا عقل ولا عادتن, اور اگر نہ وہ عقلن ممکن ہو اور نہ عادتن, لمتنا یقون ممکن. دیکھو خود بتلا رہے ہیں بھائی, چوتھی قسم کیوں نہیں ذکر کی؟ لمتنا یقون ممکن عادتن ممتنع عقلن, اس لیے کہ ممتنع ہے کہ وہ کیا ہو, دعویٰ عادتن تو ممکن ہو اور عقلن ممتنع ہو. ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں, لہذا اس کو شمار ہی نہیں کیا. اس کل ممکن عادتن ممکن عقلن, اس لیے کہ جو بھی چیز عادتن ممکن ہوگی وہ عقلن بھی کیا ہوگی؟ ممکن ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا عادتن تو ممکن ہو اور عقلن ممکن نہ ہو. تو کہتے ہیں اس کل ممکن عادتن ممکن عقلن, اس لیے کہ جو بھی ممکن ہوگا بے اعتبار عادت کے وہ ممکن ہوگا عقل کے اعتبار سے بھی. ولا یا نا کس, اور اس کا عکس نہیں کہ جو عادتن ممکن ہو وہ عقلن ممکن نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک چیز عادتن ممکن ہو. تو یہ قسم جو ہے فغلوون, یہ کیا ہے؟ غلو کہلاتی ہے. کا قول ہی, جیسے شاعر کا یہ قول, و آخاستہ اہل شرک حتا انہو لتخافک النطف اللتی لم تخلق. جی بھائی, یہ مبالغے کی یہ قسم ہے, مبالغے کی یہ قسم, جو نہ عقلن ممکن ہے اور نہ عادتن ممکن ہے. شاعر کہتا ہے بھائی اپنے ممدوح کے بارے میں کہ تو نے دشمنوں کو اہل شرک کو ڈرا دیا ہے بھائی, تجھ سے اہل شرک اتنے ڈرتے ہیں. واخفت اہل شرک, اور تو نے خوف زدہ کر دیا, ڈرا دیا شرک والوں کو, مشرکین کو. حتی یہاں تک کہ انہو لتخافک الفتن, شان یہ ہے کہ تجھ, لتخافک النطف, تجھ سے وہ نطفے بھی ڈرتے ہیں. اللتی لم تخلق, جو ابھی پیدا ہی نہیں کیے گئے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ شاعر کہتا ہے مشرکین کو تو نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ ان کے وہ نطفے جو ابھی پیدا بھی نہیں کیے گئے وہ بھی کیا ہے, تجھ سے ڈرتے ہیں. اور یہ والا نہ عقلن ممکن ہے اور نہ عادتن ممکن ہے کہ ابھی نطفہ پیدا ہی نہیں ہوا اور پہلے سے کیا ہے, ڈرتا ہو. فإن خوف النطفة الغیر غیر المخلوقۃ ممتنع عقلا, اس لیے کہ ایسا نطفہ جو مخلوق ہی نہیں ہے اس کا ڈرنا ممتنع ہے عقلا بھی اور عادتا بھی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والمقبول منہ, یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی مبالغے کی تین اقسام بتائیں. پہلی قسم کیا تھی؟ تبلیغ, جو کیا تھی؟ عقلا بھی ممکن تھی اور عادتا بھی. دوسری قسم بتلائی کہ جو عقلا تو ممکن ہے عادتا ممکن نہیں, اور وہ ہے اغراق, اور یہ دونوں مقبول ہیں بھائی. اور تیسری قسم وہ بتلائی جو نہ عقلن ممکن ہے اور نہ عادتن ممکن ہے, اور اسے غلوب کہتے ہیں. تو غلوب کی بھی کہتے ہیں ساری قسمیں مردود نہیں ہیں بھائی, ساری قسمیں بلکہ اس میں سے کچھ قسمیں مقبول ہیں بھائی، غلو کی بھی کچھ قسمیں کیا ہیں جو نہ عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، عادتاً بھی ممکن نہیں ہے، ایسا مبالغہ کر دینا، لیکن اس کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں دیکھا جائے گا کچھ قسمیں اس کی مقبول ہیں. والمقبول منه اي من الغلو، اور مقبول اس غلو میں سے اصناف کچھ اقسام ہیں، منها ما ادخل عليه ما يقربه الى الصحه، اور ان میں سے ایک وہ قسم ہے کہ جس پر داخل کیا جائے ما کوئی ایسا کلمہ ایسا لفظ، یقربه الى الصحه، جو اس کو صحیح ہونے کے قریب کر دے. کیا کر دے؟ صحیح ہونے کے قریب کر دے. بھائی دیکھو بھائی، کہنے والا ایک دعویٰ کرتا ہے، اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ نہ عقلاً ممکن ہے اور نہ عادتاً ممکن ہے، لیکن وہ اس دعوے پر کوئی ایسا لفظ داخل کر دیتا ہے جو اس کو صحیح ہونے کے قریب کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ صحیح ہونے کے قریب کر دیتا ہے. نحو لفظتی یکادو، جیسے یکادو کا لفظ ہے فی قوله تعالی، اللہ کے اس قول میں، یکادو زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نارو، قریب ہے کہ یہ جو زیتون کا تیل ہے یوزی او روشنی دے. بھائی قریب ہے کہ زیتون کا تیل یہ روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نارو، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے، اگرچہ اس کو آگ نے اس کو چھوا بھی نہ ہو، لیکن قریب ہے کہ یہ خود ہی کیا کرنے لگے، روشنی دینے لگے. اب زیتون کے تیل کا خود بخود روشنی دینا نہ یہ عقلاً ممکن ہے اور نہ عادتاً ممکن ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے یکادو کے لفظ کو داخل فرما دیا، قریب ہے. کیا فرمایا؟ یعنی ایسا ہے نہیں، ہاں قریب ہے اس کے، تو اس کی وجہ سے اب یہ کیا ہو گیا؟ صحیح ہوا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قریب ہے اس بات کے. لیکن یہ مولانا مصنف نے یہاں عبارت جو تعبیر کی دوسرے لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتا تو زیادہ مناسب تھا. مصنف نے کیا کہا؟ ما ادخل علیہ، کہ وہ قسم ہے مبالغے کی جس پر داخل کیا جائے ما کوئی ایسا کلمہ، یقربہ الی الصحۃ، جو اس کو کس کے قریب کر دے؟ صحیح ہونے کے قریب کر دے. اور آگے مثال ذکر کر دی کلام اللہ کی. بھائی کس کی ذکر کر دی؟ کلام اللہ کی. مالو تو کلام اللہ کی مثال ذکر کر دی، تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا لفظ داخل کر دیں کہ اسے امتناع سے نکال دیں. کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسا لفظ اس پر اضافہ کر دیا جائے جو اسے کیا کر دے؟ ناممکن ہونے سے نکال دے. کیا کر دے؟ ناممکن ہونے سے نکال دے، یوں کہنا چاہیے تھا. اور انہوں نے تو کیا کہا؟ کہ اس کو صحیح ہونے کے قریب کر دے. حالانکہ کیا اللہ کے کلام سے زیادہ صحیح کلام ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کلام سے زیادہ کوئی صحیح کلام نہیں ہو سکتا. تو لہذا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ تعبیر بدل دیتے بھائی، تعبیر بدل دیتے. وَمِنْ هَا مَا تَزَمْتُمْ، یہ مقبول ہے مبالغے کی ایک قسم، یعنی کوئی ایسا لفظ اس پر داخل کر دینا جو اسے امتناع سے کیا کر دے؟ نکال دے. وَمِنْ هَا، اور مبالغے کی اقسام میں سے ایک وہ قسم ہے، مَا تَزَمَّنَ نَوْعًا حَسَنًا مِنَ التَّخْيِيلِ، جو متضمن ہو ایک اچھی نوع کو، من التخیل، تخیل میں سے، جو تخیل کی ایک اچھی نوع کو متضمن ہو. تخیل کہتے ہیں مولانا دوسرے سامع کے، مخاطب کے ذہن میں، خیال میں کوئی بات ڈالنا بھائی. تخیل کسے کہتے ہیں بھائی؟ خیال، یخیل تخیلا بھائی، مخاطب کے ذہن میں، خیال میں کوئی بات ڈالنا، اسے کہتے ہیں تخیل. تو مخاطب کے خیال میں کوئی اچھی بات ڈالنا بھائی، جی، کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، آقادت سنا بکوہا، جی، جمع دیا اس کے کھروں نے، ان کے کھروں نے، آقادت سنا بکوہا، ان گھوڑوں کے کھروں نے جمع دیا، علیہا، ان گھوڑوں کے اوپر، عسیارا، عسیار مولانا درہم کے وزن پر ہے، ان پر عسیار جمع دیا، یعنی غبار جمع دیا. اگلے صفحے پر متن، لو تبتغی عنقا علیہ لامکنا، اگر وہ طلب کریں، اگر وہ چاہیں اس پر تیزی سے چلنا، لا امکانا، تو یہ چلنا ممکن ہے بھائی، یہ چلنا ممکن ہے. شاعر یہ کہتا ہے بھائی، شاعر کہتا ہے کہ ہمارے گھوڑے اتنے دوڑے جنگ کے اندر، اتنی تیزی سے دوڑے، اور انہوں نے اتنی گرد و غبار اڑائی، اتنی گرد و غبار اڑائی کہ وہ گرد و غبار اتنی زیادہ تھی کہ وہ گھوڑوں کے سروں پر کیا ہو گئی، جم گئی، یعنی اوپر گھوڑوں سے اوپر فضا میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ فضا میں اکٹھی ہوئی اور ہمارے سروں کے اوپر ایک اور زمین بن گئی. کیا بن گئی؟ اتنی گرد و غبار تھی کہ ایک اور زمین جم گئی، اوپر بن گئی. اگر اس پر بھی یہ گھوڑے دوڑنا چاہتے تو گھوڑے اس پر دوڑ سکتے تھے. تو دیکھو کتنا مبالغہ کیا گرد کے اڑانے میں، کہ اتنی گرد اڑی کہ اوپر ایک باقاعدہ چھت ہی بن گئی بھائی، جس پر گھوڑے بھی دوڑ سکتے ہیں بھائی. تو دیکھو یہ تخیل حسن ہونے کی بنا پر یہ مبالغہ کیا ہے، ایک بڑی اچھی قسم کا خیال سامع کے ذہن میں ڈالا، ایک عجیب خیال بھائی. عقادت کا معنی ہے جمانا، یہاں جمانا سنابک جمع ہے سنبک کی، سنبک یہ کھر کو کہتے ہیں. ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ خود بتلا رہے ہیں، اے حوافر الجیاد، جیاد جمع ہے جواد کی، عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں، جواد سخی کو بھی کہتے ہیں، عمدہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. حوافر وہ کھر بھائی. سنابکہا کا معنی بتلا رہے ہیں بھائی، سنابکہا اے حوافر الجیادی، یعنی گھوڑوں کے کھر بھائی، جما دیا گھوڑوں کے کھروں نے. علیہا اے فوق رؤوسہا، علیہا ضمیر بھی انہیں جیاد کو راجع، ان گھوڑوں پر یعنی ان کے سروں پر، سمجھ میں آئے بھائی. عسیارا بکسر العین، یہ عسیر کیا ہے؟ عین کے کسرے کے ساتھ ہے، عین کے کسرے کے ساتھ. ای غبارن، کیا مراد ہے اس سے؟ غبار، کیا جما دیا ان گھوڑوں کے سروں پر، اوپر فضا میں کیا جما دیا ان کے کھروں نے؟ غبار کو جما دیا جی. اب درمیان میں علامہ تفتازانی بھی اس قسم کی کچھ لطیف باتیں ذکر کریں گے بھائی. سمیا عیسیر کے بات آئی تو عیسیر کے بارے میں بتلانے لگے ہیں. وَمِن لَطَائِفِ الْعَلَّامَةِ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ الْعَيْسِيَرُ جی بھائی، علامہ شیرازی نے مفتاح العلوم کی شرح لکھی ہے. علامہ تفتازانی فرما رہے ہیں کہ علامہ شیرازی کے لطائف میں سے ہیں شرح مفتاح میں، مفتاح العلوم میں جو انہوں نے لطیف باتیں کی ہیں ان میں سے ایک لطیف بات انہوں نے یہ کی ہے بھائی. انہوں نے لکھا ہے علامہ شیرازی نے، کہتے ہیں العیسیر الغبار، عیسیر کیا ہے؟ غبار ہے. ولا یفتح فیہ العین، اور اس کے اندر اس میں آنکھ نہیں کھولی جاتی، اس کے اندر آنکھ نہیں کھولی جاتی. تو دیکھو یہاں کہتے ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں، ولا یفتح فیہ العین، اس میں عین کو فتحہ نہیں دیا جائے گا، یعنی عین پر فتحہ نہیں پڑا جائے گا، عسیر نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ عسیر پڑھیں گے. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عسیر غبار کو کہتے ہیں اور غبار میں آنکھیں نہیں کھولی جاتی ہیں، ورنہ تو غبار آنکھوں میں پڑ جائے گا. دیکھا لطیف بات کی، تو کہتے ہیں عیسی اور غبار ہے، ولا یفتح فیہ العین، اور اس میں عین کو فتح نہیں دیا جاتا، یا یوں کہیں ولا یفتح فیہ العین، اس کے اندر آنکھ نہیں کھولی جاتی. تو مولانا یہ دو معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر. تو یہ توریہ ہوا، کیا ہوا بھائی؟ توریہ. توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کلامات کے دو معنی ہو بھائی، لفظ کے ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید، اور متکلم معنی بعید مراد لیتا ہے اور سننے والا کیا سمجھتا ہے؟ معنی قریب سمجھتا ہے. تو یہاں دو معنی، یہ ہمارا نا یہ توجیہ ہے. کیا ہے؟ توجیہ. توجیہ اسے کہتے ہیں کہ کلام دو معنی کا احتمال رکھتا ہو. کلام کیا ہے؟ دو معنی کا احتمال رکھتا ہو بھائی. توریہ میں تو ایک معنی قریب ہونا اور ایک معنی بعید ہونا ضروری ہے بھائی. تو اگر توریہ بنانا چاہیں توریہ کی بنا لیں، یا یوں کہیں دونوں معنی برابر ہیں تو کیا قرار دے دیں اس کو؟ توجیہ کے دو معنی کا احتمال بھائی. وہ الطف من ذالک، اس سے بھی زیادہ لطیف بات ماں وہ ہے سمعت، جو میں نے سنی کہ ان بعض البغالین، کے بغال وہ خچر والے، وہ خچر ہانکنے والے، کہ بعض خچروں والے جو ہے کان یسوق بغلتہ فی سوق بغداد، وہ ہانک رہا تھا اپنے خچر کو فی سوق بغداد، کس کے اندر بھائی؟ بغداد کے بازار میں. وکان بعض عدول دار القضاء حاضرن، اور بعض دار القضاء کے بعض قاضی عادل، عدول جمع ہے عادل کی، بعض دار القضاء کے عادل لوگ بھی وہاں حاضر تھے، یعنی کوئی قاضی کا وکیل وغیرہ کوئی وہاں حاضر تھا. کیا تھا؟ کوئی وکیل وہاں پر حاضر تھا، وہ اپنے گدھے خچر کو لے کر جا رہا تھا. فضارت البغلت، تو اس خچر نے آواز کے ساتھ ہوا خارج کی. فقال البغال، تو بغال نے کہا علامہ ہوا دعبہم، جیسے کہ ان کی عادت علامہ ہوا دعبہم، جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے. بلحیت العدلی، عیدل کہتے ہیں ایک پہلو پر لدا ہوا جو بوجھ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جانور پر بوجھ لاتے ہیں آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف، تو ایک طرف کا جو بوجھ ہے اس کو عیدل کہتے ہیں. عیدل، تو جیسے کہ ان کی عادت ہوتی ہے، بھائی اس نے یہ فیل کیا تو خچر والا فوراً بولا بلحیت العیدل، یعنی یہ جو فیل کیا ہے یہ گٹھڑی میں واقع، یہ سامان پر واقع ہو، ہانکنے والے پہ واقع نہ ہو. جی بکسر العین، تو عیدل کو عین کے کسرے کے ساتھ پڑھا، یعنی احد شقی الوقر، یعنی وقر کہتے ہیں بوجھ کو، شق کہتے ہیں مولانا جز کو، آدھے حصے کو. شقین یہ تثنیہ تھا، نون اضافت سے گر گیا، بوجھ کے دو حصوں میں سے ایک میں ایک مراد ہے. عیدل سے کیا مراد ہے؟ بوجھ کے دو حصوں میں سے ایک، یعنی ایک طرف کا بوجھ. فقال بعض رفائی، تو کوئی مولانا خوش طبع آدمی وہاں تھا، اس نے فوراً کہا عل الفوری، فوراً کہا افتح العین فإن المولى حاضرون. اس نے کیا کہا تھا؟ بلحیت العدل، گٹھڑی میں بھائی، گٹھڑی بلحی گٹھڑی کی داڑھی میں ہو بھائی، تو اس نے فوراً کہا افتح العین بھائی، کیا کر؟ عین کو فتحہ دے دے. کیا کر؟ عین کو فتحہ دے دے. عیدل اس نے کہا تھا، اس نے کہا عدل کیا بھائی؟ بلحیت العدل، افتح العین، عین کو فتحہ دے دے. فإن المولى حاضر، اس لیے کہ گواہ کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ نام والا حاضر ہے. یوں کہو مولا سے کیا مراد ہے؟ وہ مولا اسم بھائی، نام والا مراد ہے، نام والا حاضر ہے. تو بلحیت العیدل تو نے کہا ہے عین کو فتحہ دے، بلحیت العدل کیا بھائی؟ یہ جو عادل ہے، یہ جو وکیل ہے قاضی کا، اس کی داڑھی میں. یوں کہ بھائی، یعنی اس کا مذاق وغیرہ اڑایا بھائی. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اور اسی قبیل سے ہے. جی یا مولانا، ہاں افتح العین کا ایک معنی تو یہ کہ عین کو فتحہ دے دے، یا ایک معنی یہ کہ آنکھ کھول بھائی، آنکھ کھول بھائی، وہ نام والا کیا ہے؟ حاضر ہے، وہ بھی موجود ہے. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا وَقَعَ عَلَيْ فِي قَصِيدَةٍ، اور اسی قبیل سے ہے وہ جو واقع ہوا میرے لیے قصیدے کے اندر بھائی. کس کے اندر؟ ایک قصیدے کے اندر. عَلَى فَأَصْبَحَ يَدْعُوهُ الْوَرَى مَلِكَ وَرَيْثَمَا فَتَحُوا عَيْنًا غَدَا مَلَكَ. اعلیٰ بھائی بلند ہوا، علامہ تفتزانی ہی کا شعر ہے، اپنے کسی کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ میرا مندوب بلند ہوا. فاصبح، بس وہ ہو گیا یدعوہ الورا، کہ پکارتی ہے اس کو مخلوق ملکہ، کیا کہہ کر؟ بادشاہ کہہ کر. کہتے ہیں میرا مندوب اتنا بلند ہو گیا کہ اب ساری مخلوق اسے کیا کہہ کر پکارتی ہے؟ بادشاہ کہہ کر پکارتی ہے. ورئیسا ما، رئیسا راس یا ریس اسے مصدر ہے، جو بمانے تاخیر کرنے کے معنی میں آتا ہے بھائی، یہاں مراد وقت ہے. جس معنی میں آتا ہے تاخیر کرنا، لیکن یہاں وقت مراد ہے. ورئیسا ما فتحو عینن، اور جس وقت فتحو عینن وہ کیا کریں گے؟ عین کو فتحہ دیں گے. کیا کریں گے؟ یا یوں کہو ہاں عین کو فتحہ دیں گے، غدا غدا افعال ناقصہ میں سے ہے بھائی، غدا بمانے سارا کے ہے بھائی، آپ نے افعال ناقصہ پڑھے یا نہیں، اس میں غدا بھی آتا ہے بھائی بمانے سارا کے، اور کچھ وقت کے بعد بھائی، اور جس وقت ہاں ورئیسما فتحوا عینا، اور جب وہ عین کلمے کو فتح دیں گے، غدا ملکا، وہ کیا بن جائے گا؟ فرشتہ بن جائے گا، ملک بھائی. ماقبل میں ذکر کیا کہ میرا ممدوح اتنا بلند ہوا کہ اس کو ساری مخلوق اب ملک بادشاہ کہتی ہے، اور اگر جب وہ عین کو فتح دے دیں گے، جی عین کلمے کو کیا دے دیں گے؟ ملک فاعل ہے بھائی، فا کے مقابلے میں میم آیا، عین کے مقابلے میں لام آیا، اور لام کے مقابلے میں کاف آیا، تو عین کی جگہ کیا آیا؟ لام، اور لام پر ملک کے اندر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو کہتے ہیں جس وقت اس عین کو فتحہ دے دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ملک، وہ کیا بن جائے گا؟ فرشتہ، ملک بن جائے گا، فرشتہ بھائی. تو ایک معنی تو یہ، یا فتحو عینن کا دوسرا معنی بھی، جس وقت آنکھ کھولیں گے، جب کیا کریں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ اس کو بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد جب وہ آنکھ کھول کر دیکھیں گے غدا ملکہ، تو وہ کیا بن چکا ہوگا؟ فرشتہ بن چکا ہوگا، فرشتہ بنا ہوگا، یا فرشتہ بن جائے گا بھائی. وَمِمَّا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَقَامِ، اور انہی واقعات میں سے جو مناسب ہے اس کام کے، کہ اَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ مِمَّنِ الْغَالِبُ عَلَى لَهْجَتِهِمْ اِمَالَةُ الْحَرَكَاتِ. اب ایک اور واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ میرے بعض تلامذہ، بعض شاگرد جو ہیں، کہ غالب تھا ان کے لہجے پر، یعنی ان کی لغت پر، امالت الحرکات، حرکتوں کو مائل کرنا، کیا کرتے تھے؟ امالہ کرتے تھے حرکات میں، نحو الفتح، فتح کی جانب. کہتے ہیں میرے کچھ شاگرد تھے جو کوئی اور حرکت ہوتی تھی، اس حرکت کو کس کی طرف لے جاتے؟ فتح، اور اس پر فتح پڑھ دیا کرتے، اس حرکت کی جگہ کیا پڑھتے تھے؟ ہاں، اس کی لغت ہی ایسی، زبان ہی ایسی تھی بھائی، لہجہ ہی ایسا تھا، ہوتا ہے ضمہ ہوتا ہے یا کسرہ ہوتا ہے، وہ اس کو فتح پڑھ دیتا تھا. تو اتانی بکتابین، وہ میرے پاس ایک خط لے کر آیا، فقلت لمن ہوا، اے مم من ہوا، میں نے کہا یہ کس کا ہے، یعنی کس کی طرف سے آیا ہے. فقال لمولانا عمر، اس نے کیا کہا، یہ کس کا خط ہے؟ مولانا عمر کا خط ہے، کہنا چاہیے تھا عمر، اور کہا کیا اس نے؟ عمر، کہ یہ مولانا عمر کا خط ہے، بفتح العین، عین کے فتحے کے ساتھ. فضحک الحاضرون، تو سارے بیٹھے ہوئے ہنس پڑے حاضرین. فنظر الیہ، تو وہ میری طرف اس نے دیکھا. کل متعرفی، گویا کہ وہ پتہ چلا رہا ہو، متعرف پتہ چلانے والا، گویا کہ وہ پتہ چلا رہا ہو، بسبب ذہکہم، ان کی ہنسی کا. المسترشد لطریق الصوابی، اور طلب کر رہا ہو درست راستے کو. وہ سارے ہنس پڑے تو یہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگ پڑا کہ کیا ہوا، کیوں یہ سارے ہنس رہے ہیں، پتہ چلانے کے لیے اور درست راستے کو طلب کرنے کے لیے کہ کیا غلطی ہوئی ہے کہ اس کو دور کیا جائے. فرمزتو، سنیں بھائی، علامہ طبطزانی فرماتے ہیں، فرمزتو الیہ، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، بغض الجفنی، پلک کو جھکانے کے ساتھ. جفن کہتے ہیں یہ جو اوپر والا چمڑا ہے آنکھ کے اوپر بھائی، آنکھ پر یہ جو چمڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جفن، جفن بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ جی پلک، کہاں بھائی پلکیں تو یہ بالوں کو کہتے ہیں بھائی، معلوم ہے اردو میں کیا کہیں گے بھائی؟ پپوٹے کہیں گے. جی پپوٹے. فرمزت الیہ بغض الجفن، تو میں نے اس کو اشارہ کیا پلک کے جھکانے کے ساتھ. غض کا معنی جھکانا، پس کرنا. وزن مل عینی، اور آنکھ کو ملانے کے ساتھ، آنکھ کو بند کرتے ہوئے. علامہ طبطزانی کہتے ہیں میں نے اس کو کیا کیا، پپوٹے کو جھکاتے ہوئے اور آنکھ کو بند کرتے ہوئے اس کو اشارہ کیا، اور وہ میری بات سمجھ گیا. میں نے اس کو اشارہ کیا اور وہ میری بات، تو دیکھو علامہ طبطزانی کا، میں نے اس کو اشارہ کیا کس کے ساتھ؟ بغض الجفنی و ضم العین، آنکھ بند کرنے کے ساتھ، ضم العین کے ساتھ، یعنی عین کو ضمہ دے دو. میں نے کیا اشارہ کیا؟ ضم العین کا کیا معنی ہے؟ عین کو ضمہ دے دو، یعنی میں نے آنکھ بند کرتے ہوئے، اس میں میں نے لفظ منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن ضم العین کیا میں نے، آنکھ بند کی، اشارہ کیا تھا؟ عین کو ضمہ دو. ذمہ دینا کہ بھئی عین کو ذمہ دو، فتفتنا للمقصودی، تو وہ سمجھ گیا مقصود کو، واستظرف ذلك الحاضرون، اور اس کو بڑا ہی اچھا سمجھا حاضرین نے بھی، بھئی انہوں نے بھی اس کو بڑا لطیف سمجھا. تو علامہ طبطزانی نے کچھ باتیں ذکر کی بھئی سمجھ میں، اور انہی لطائف کی قبیل سے ہے مولانا، جیسے علامہ ابن سعود مولانا بہت بڑے علامہ گزرے ہیں بھائی، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی شخص آیا، آ کر پوچھا کہ مل فرق بین الجنازہ والجنازہ، جنازہ اور جنازہ میں کیا فرق ہے، جنازہ بکسر الجیم اور جنازہ بفتح الجیم. انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمایا العالی للعالی والسافل للسافل بھائی، والسافل لیل، اوپر والا اوپر والے کے لیے ہے، نیچے والا نیچے والے کے لیے ہے. کیا مانا؟ جنازہ، جنازہ کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو جس کے نیچے کسرہ ہے وہ نیچے والی چیز کے لیے ہے، اور جس کے اوپر فتحہ ہے وہ اوپر والی چیز کے لیے ہے. یعنی ایک ہے چارپائی، ایک ہے اوپر میت بھائی، تو نیچے ہے چارپائی تو اس کے لیے ہے جنازہ، کیونکہ جنازہ میں بھی کسرہ کیا ہے؟ نیچے. اور میت کے لیے ہے، اس کو کہتے ہیں جنازہ، کیونکہ جیسے میت اوپر ہے اسی طرح جنازہ میں جیم پر فتحہ بھی اوپر ہے، تو کہتے ہیں العالی للعالی والسافل للسافل. تو کہتے ہیں لو تبتغی ذلک الجیاد عنقا، اگر طلب کریں وہ عمدہ وہ گھوڑے، عنقا چلنا تیزی سے، اس پر چلنا بھائی، عنق کا کیا معنی؟ تیزی سے چلنا. وہ ہوا نوع من السیری، چلنے کی ایک نوع ہے، علیہ علی ذلک العسیری، اس عسیر پر، اس غبار پر اگر وہ گھوڑے چلنا چاہیں، لامکنا تو یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، یہ ایل عنق یعنی چلنا ممکن ہے. ادعا تراکم الغبار المرتفع، تراکم کا معنی ہے اکٹھا ہونا، اکٹھا ہونا جمع ہونا. شاعر نے دعویٰ کیا غبار کے جمع ہونے کا، المرتفع مرتفع من سنابک الخیلی، جو بلند ہوا تھا گھوڑوں کے کھروں سے، کہ گھوڑوں کے کھروں سے اٹھنے والا غبار کے جمع ہونے کا دعویٰ کیا. فوق رؤوسہا، ان کے سروں کے اوپر، بحیث اس طور پر، فار ارضن، کہ وہ کیا بن گئی؟ ایسی زمین بن گئی، یمکن سیرها علیہا، کہ ان گھوڑوں کا اس پر چلنا ممکن ہے. وہذا ممتنع عقلا عادتا، اور یہ بات ممتنع ہے عقلا بھی ممکن نہیں، عادتا بھی ممکن نہیں، لیکنہ تخیل حسن، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک اچھی تخیل ہے، ایک عمدہ قسم کی بات سامع کے ذہن میں ڈالی، اس لیے یہ کیا ہے؟ اس لیے مبالغے کی یہ قسم مقبول ہے. وقد اجتماع، اور کبھی کبھار یہ دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. بھئی انہوں نے کیا کہا؟ غلو کیا مبالغہ، وہ مبالغہ ہے جس کے جو نہ عقلاً ممکن ہو نہ عادتاً، لیکن اس کے اندر کبھی کبھار ایک حرف بڑھا دیا جاتا ہے جس سے وہ صحیح ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور یہ مقبول ہے، اور کبھی کبھار مولانا اس میں اچھا خیال ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مقبول. تو دونوں چیزیں کبھی جمع ہو جائیں گی، یہ لفظ بھی بڑھایا جائے گا اور اچھا خیال بھی اس کے اندر ذکر ہوگا، جیسے اگلے شعر میں وقد اجتماع، کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں. کیا بھائی؟ ادخال ما یقربه الی الصحت، اس چیز کا داخل کرنا جو اس کو صحت کے قریب کر دے، یہ بھی جمع ہو جاتا ہے. وتضمن تخیل الحسن، اور متضمن ہونا تخیل حسن کو، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. فی قولی، جیسے شعر کے اندر، یخیل لی ان سمر الشہب فی الدجا وشدت بیہدابی الیہن اجفانی، خوشی کے موقع اور خوشی کی رات ہو مولانا وہ بڑی جلدی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان اسے کہتا رہ جاتا ہے کہ رک جا، لیکن وہ کیا ہے؟ تیزی سے گزر جاتی ہے، وہ لمحات تیزی سے گزر، جبکہ اس کے مقابلے میں پریشانی، تکلیف اور جدائی کی جو گھڑی ہوتی ہے اس میں رات جو ہے گزرنے پر ہی نہیں آتی، نیند ہے کہ آنکھوں سے کوسوں دور رہتی ہے. تو شاعر اسی بات کو بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں یخیل لی، میرے گمان، مجھے یوں گمان ہوتا ہے، ان سمر الشہب فی الدج، شاعر کہتے ہیں میں رات کو لیٹا، لیکن رات تک پریشانی میں تھی، پریشانی والی تھی، تو یوں لگتا تھا رات گزر ہی نہیں رہی، ستاروں کو دیکھتا ہوں تو ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، یوں لگتا ہے کسی نے ان پر کیل لگا دیے ہیں، ورنہ تو چاہیے تو یہ تھا آہستہ آہستہ حرکت کرتے کرتے کیا ہوتے، غروب ہوتے اور صبح کیا ہوتی، طلوع ہوتی، لیکن یہ اپنی جگہ پر یوں کھڑے ہیں جیسے کسی نے ان پر کیل ٹھونک دیے ہوں، اور میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نیند آ ہی نہیں رہی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ پل، یہ میرے جو پپوٹے ہیں ان کو ستاروں سے کسی نے باندھ دیا ہے، ان بالوں کے ساتھ، ان پلکوں کے ساتھ میرے ان پپوٹوں کو کس سے باندھ دیا ہے، ستاروں سے باندھ دیا ہے، نیند مجھے آ ہی نہیں رہی۔ تو یہ خیال ذکر کیا، دیکھا یخیل لی، مجھے یہ گمان ہوتا ہے، ان سمیر شہب فی الدجا، سمر یسمیر کا معنی تھا کیل لگانا، ان سمیر شہب کے کیل لگائے گئے ہیں ستاروں پر، پھر دجا رات کی تاریکی میں، دجا تاریکی کو کہتے ہیں، وہ شدت اور باندھے گئے ہیں، بے احداد، احداد جمع ہے حدب کو، حدب کہتے ہیں مولانا یہ بال، مولانا یہ پلکوں کے بال کیا کہلاتے ہیں، حدب، اور جو یہ جو چمڑا ہے یہ کیا کہلاتا ہے، جفن کہلاتا ہے۔ تو میرے یہ پلکوں کے بالوں کے ساتھ باندھا گیا ہے، الیہن، ان ستاروں کے ساتھ کس چیز کو باندھا گیا ہے، اجفانی، میرے ایو قوفی خیالی، واقع کیا جاتا ہے میرے خیال کے اندر، ان شہب محکمت بالمسامیری، کے ستارے جو ہیں وہ پختہ کیے گئے ہیں کیلوں کے ساتھ، لا تزول عن مکانہا، وہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، وان اجفان عینی، اور میری آنکھوں کے جو پورٹے ہیں، قد شدت بھی احدابہا الی الشہب، وہ تحقیق باندھے گئے ہیں پلکوں کے بالوں کے ساتھ، کس سے، الی الشہب، ستاروں کے ساتھ، لطول ذالک اللیل، کس وجہ سے، میرے خیال میں کیوں یہ بات ڈالی جاتی ہے، لطول ذالک اللیل، اس رات کے لمبے ہونے کی وجہ سے، وغایت السحری فیہ، سحر کا معنی جاگنا، وغایت السحری فیہ، اور اس حد تک جو اس رات میں جاگنے کی وجہ سے میرے گمان میں یہ بات آتی ہے، غایہ کا معنی اس حد تک، وہذا تخیل حسن، اور یہ مولانا اچھا عمدہ تخیل ہے، ولفظ یخیل یزیدہ حسنا، اور لفظ یخیل کا لفظ مزید بڑھا کر اس میں حسن کو کیا کیا گیا، تو زیادہ کیا یخیل کے لفظ نے اس کو باعتبار حسن کے۔ تو دیکھو خیال بھی اچھا، اور پھر اس پر یخیل کا لفظ بھی داخل کیا کہ گمان ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں تو ایسا نہیں، تو دیکھو وہ دونوں جمع ہو گئے، لفظ بھی داخل کیا اور خیال بھی اچھا ذکر کیا۔ وَمِنْهَا، اور مبالغہ مقبولہ میں سے، مولانا غلو مقبولہ میں سے ایک کیا ہے، مَا اُخْرِجَ مَخْرَجَ الْحَزَلِ وَالْخَلَاعَتِ، وہ ہے جس کو مذاق کے طور پر لایا جائے، ذکر کیا جائے، والخلا، خلا کہتے ہیں مولانا بے سوچے سمجھے کلام کرنا، حد سے تجاوز کرتے ہوئے کلام کرنا، یا بے حیائی کے ساتھ کیا کرنا، کلام کرنا، اس کو کہتے ہیں خلا، وہ کلام مولانا یہ بھی مقبول ہے، غلو مقبول میں سے ہے، جو مذاق کے طور پر ہو اور حد سے تجاوز کرتے، کا قول ہی، جیسے شاعر کہتا ہے، بھائی شاعر کہتا ہے تم لوگوں کو کیا نشہ چڑھتا ہوگا اور تم لوگ کیا نشہ کرتے ہوگے، نشے کا عادی تو صحیح میں ہوں، کہ جب اگر میرا شراب پینے کا ارادہ بن جائے تو مجھے ایک دن پہلے ہی نشہ چڑھ جاتا ہے اور ادھر ادھر گرتا پڑتا ہوں، سمجھ میں آیا بھائی، اذکر بالامسی، میں مدہوش ہو جاتا ہوں گزشتہ کل میں ہی، ان عزم تو علی الشرب غدن، اگر میں ارادہ کروں، پختہ ارادہ کروں پینے کا آنے والے دن میں، ان نظامین العجبی، بے شک یہ بات بڑی ہی عجیب ہے، سمجھ میں، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔